وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے اکثر حضرات سے زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، اور بظاہر احوال تو بہت ہی کم امید نظر آتی ہے کہ دوبارہ بھی ملنا ہو، اس لیے کہ میں بھی اب عمر کے آخری سفر پر ہوں، پھر آپ کے اور ہمارے درمیان فاصلہ بھی 10,000 کلومیٹر کا تو ہے. اب اس اعتبار سے جو بھی میرا یہاں قیام ہے، اس میں میری جو اولین کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ میرا جو پیغام ہے اور میری جو سوچ ہے، میں لفظ فکر استعمال نہیں کر رہا، وہ ذرا زیادہ گمبھیر لفظ ہے اور زیادہ اونچی سطح کا ہے. ہاں، میری ایک سوچ ہے، تو میں اس سوچ سے حد تک امکان جامعیت کے ساتھ آپ کو متعارف کراؤں، اور اس میں اگرچہ اس وقت تو مجھے بہت بڑی سہولت حاصل ہے کہ میں اردو میں بول رہا ہوں اور آپ سب حضرات اردو سمجھ رہے ہیں. یہاں آنے میں بھی اصل میں جب مجھے پہلی دعوت ملی ہے تو میرا خیال یہی تھا کہ یہاں اردو میں ہی پروگرام ہوگا، مجھے پتا تھا کہ یہاں ہندوستان سے آ کر آباد ہونے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو میرا خیال تھا کہ اردو ہی میں ہوگا. اور میرا جو بھی میڈیم رہا ہے وہ 99% اردو رہا ہے، انگریزی بہت کم. امریکہ میں جاتا تھا اور جانا رہا ہے 79 سے لے کر 2001 تک، تقریباً ہر سال، بلکہ بعض اوقات دو مرتبہ، ایک مرتبہ، تین دفعہ بھی ہو گیا. تو وہاں یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں انگریزی کی ٹانگ توڑ لیتا تھا، مجھے کوئی وہ نہیں، جھجک نہیں ہوتی. اس لیے کہ امریکہ میں مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں آپ سے کوئی پروننسیشن کی غلطی ہو جائے تو مسکرائیں گے. اس لیے کہ وہاں پر ظاہر بات ہے کہ بہت سے ڈائلیکٹس میں سب انگریزی بولنے والے کوئی ایک طرح نہیں بولتے، کوئی اٹیلین کا بات ہو رہے ہیں، کوئی اسپینس آتے رہے ہیں، کوئی اور ہیں، کوئی ہر ایک کا اپنا لہجہ ہے. پھر وہاں کی کالی آبادی جو ہے ان کا اپنا لہجہ ہے، تو مجھے وہاں جھجھک نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں میں کبھی بھی انگریزی میں کبھی کوئی خطاب نہیں کرتا، اس لیے کہ یہاں لوگ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، ذرا سا آپ کی ہو گئی گریوٹ کلیئر ہوئی تو پروننسیشن کی تو پھر وہ مسکراہ ہوتے ہیں. اب یہاں مجھے خیال یہ تھا کہ بعد میں بات ہوا کہ یہاں تو مجھے انگریزی میں پروگرام کرنا ہے، دوبارہ اس سے ایک خوف سا ہے مجھے. کوشش میں کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے. اللہ تعالیٰ سے جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اسی کا سہارا لے کر میں یہاں آ گیا. بہرحال وہ تو اب کل سے شروع ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا. اس وقت میں نے سوچا، اگرچہ جو ایک خاص پرابلم سامنے رکھا گیا ہے، یقیناً آپ کے سیکسر حضرات کے ذہنوں میں زیادہ اس کی عملیت اور اہمیت ہے، کیونکہ میں ذرا اسے بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے میں کچھ بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور کچھ یہ کہ میری سوچ کے یا میرے فکر کے جو مین تھیمز ہیں ان سے میں آپ کو انٹروڈیوس کر دینا چاہتا ہوں. میرا تعلق جو ہے ایک اعتبار سے اصل میں انڈیا سے ہے، انڈیا کا بھی یو پی، یہ جو مغربی ضلع ہیں سہارنپور اور مظفر نگر، میرٹھ، دریا جمنا کے ساتھ ساتھ یہ تین ضلع ہیں مشرق میں. وہاں مظفر نگر میں میرے پڑ دادا جو ہے وہ وہاں کے رئیس اعتبار ہوتے تھے، بہت بڑی حویلی ان کی. وہ ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں 1885 میں، 1857 میں ان کی جائیداد ضبط تو مفلس ہو گئے، تو پھر انہوں نے وہاں رہنا گوارا نہیں کیا، وہ پنجاب میں آ گئے. پنجاب میں ضلع حصار جو آپ ہریانہ میں ہے، وہاں تو 90 برس ہم وہاں رہے ہیں. ہم کہہ رہا ہوں، میرا تو وجود ابھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ خاندان کے اعتبار سے 1857 سے 1947 تک ضلع حصار. اس کے بعد 1947 میں پاکستان بنا، تو مغربی پاکستان، مغربی پنجاب آ گئے. میری پیدائش 1932 کی ہے، حصار ہی کی. 15 سال اس اعتبار سے میں یعنی رہا ہندوستان ہی میں، بھی انگریز کا دور تھا. میٹرک میں نے وہیں سے کیا ہے 1947 میں، 15 برس میری عمر تھی. اس عمر میں میں آپ سے بتا دوں کہ میرے جو ذہن اور فکر اور سوچ کے اوپر جو جو اثرات آئے ہیں، سب سے پہلا اثر جو مجھ پر ہوا وہ علامہ اقبال کا ہوا ہے. میرے بڑے بھائی لاہور میں پڑھتے تھے اسلامیہ کالج میں، تو وہ وہاں سے آئے چھٹیوں میں تو باغ درا لے آئے. میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، وہ میں پڑھتا تھا اور ترنم کے ساتھ پڑھتا تھا. کچھ سمجھ میں آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کا ایک جذبہ جو ہے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. اس سے پہلے جو مسلمانوں کا ڈاؤن فال تھا وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا. چنانچہ حالی نے اور شبلی نے جو اشعار کہے ہیں ان میں مایوسی کا غلبہ ہے. چنانچہ حالی کے وہ دو شعر جو ہیں بڑے اہم ہیں کہ بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. تو یہ ایک کیفیت تھی. لیکن اقبال جب آیا ہے اس سین پر تو اس نے جو ہے ایک امید افزا پیغام دیا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تو یہ جو کیفیت تھی یہ میرے اندر سرایت کر گئی تھی. اور خاص طور پر جو جواب شکوا کا ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو، یہ میرے جو تحت شعور ہوتا ہے انسان کا اس کے اندر کہیں یہ چپک کر رہ گیا یہ شعر، اس نے میری زندگی کو بعد میں پھر ایک روپٹ ڈھالا ہے. بہرحال ہائی اسکول کی زندگی میں علامہ اقبال پھر حفیظ جالندھری سے تاثر رہا. انہوں نے جو شاہنامہ استاب کتاب لکھی تھی بڑی بار پہ تلا رہا تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا وہ شعر تھا کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. تو وہ شاہنامہ استاب اس اعتبار سے اس وقت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ اس کے بعد حفیظ جالندھری تو کچھ اور وادیوں میں چلے گئے، لیکن وہ میرے ذہن پر اقبال کے بعد پھر حفیظ جالندھری کا اثر ہے. پھر میں ابھی ہائی اسکول ہی میں تھا تو مولانا مودودی سے بھی تعارف ہوا. ان کی کچھ کتاب تھی میں نے پڑھے، میرے بڑے بھائی اس وقت بڑا مطالعہ کر رہے تھے گہرائی کے ساتھ، وہ پڑھ رہے تھے انجینئرنگ کالج لاہور میں، تو آتے تھے سمر ویکیشن پہ. لیکن یہ کہ عملاً میرا تعلق رہا مسلم لیگ کی تحریک کے ساتھ، وہ اقبال کا جو اثر تھا ظاہر بات ہے پاکستان کی تحریک وہ فکری طور پر اقبال ہی کی تحریک تھی. 1930 کا جو خطبہ تھا ان کا، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور قائد اعظم کو اقبال ہی نے بلایا تھا انگلستان سے کہ آؤ اور یہاں پر آ کے مسلمانوں کی کشتی جو ہے اس کے ناخدا بنو، تو اس اعتبار سے میں مسلم لیگ کی تحریک سے متاثر تھا. اینڈ ایز اے ہائی اسکول اسٹوڈنٹ میں جو ڈسٹرکٹ فیڈریشن تھی، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا جنرل سیکرٹری تھا. گویا کہ میرا جو دور بچپن ہی سے ہے وہ ایکٹیوسٹ دور ہے میرا. میرے زندگی کے اندر جو ہے ایک جد و جہد، ایک کشاکش اور ایک محنت کسی مقصد کے لیے، کسی آئیڈیل کے لیے، یہ ہائی اسکول کے دور سے ہے. تو میں بلکہ 1946 میں اجلاس لاہور میں ہوا تھا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کہلاتی تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس میں قائد اعظم بھی آئے تھے. تو پنجاب کے ہر ضلع سے 2-2 مندوبین کو اجازت تھی آنے کی. حصار سے 2 میں سے 1 میں تھا جو اس میں گیا تھا 1946 میں. بہرحال 1947 میں پاکستان بنا ہے تو ہم بہت لوٹے پٹے حال میں، اور چونکہ پنجاب میں تو بہت شدید ویکسوڈر زبردستی کیا گیا، فورس ایویکویشن کرائی گئی تھی. تو یہ ہے کہ ہم 20 دن میں پیدل قافلے کے ساتھ پاکستان پہنچے، فرام حصار ڈسٹرکٹ، فرام حصار پراپر ٹو سلیمان کی ہیڈ ورکس 170 miles and 20 days. اور یہ کہ ہر مرحلے پر موت زیادہ قریب تھی زندگی کے نسبت. ویسے ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے جو فیملی تھی قریب کی فیملی، اس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. باقی سب کچھ جو بھی تھا وہ تو وہاں سے چھوڑ کر آنے پڑا تھا. لیکن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں مولانا مودودی کی تحریروں سے واقف ہو چکا تھا. پاکستان بنتے ہی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا، ایف ایس سی میں نے وہاں سے کیا میڈیکل. اور مولانا مودودی کی پہلی تقریر پاکستان میں ہوئی 1948 میں، یہ اپریل کا مہینہ تھا، اور انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی کے عنوان سے تقریر کی. ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اب یہاں پر جو ہے نظام کی پہلی اینٹ جو ہے رکھی جائے کہ دستور اسلامی بنایا جائے. یہ مطالبہ دستور اسلامی کے نام سے پھر اس کی بڑی جو ہے بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت کی گئی. اس میں بار بار بھی میں ایکچولی فوری طور پر پھر جماعت اسلامی کی موومنٹ سے متعلق ہو گیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت اسٹوڈنٹس کا ونگ علیحدہ تھا، جیسے مسلم لیگ میں تھا تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، جماعت اسلامی کی تحریک میں تھا تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. اس کے ساتھ میرا 7 سال کا، 2 سال ایف ایس سی کے، 5 سال میڈیکل کالج کے کنگ ایڈورڈ میں، یہ میرا 7 سال کا تعلق رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ اس کا فکر، اس کا فلسفہ، یہ میرے ذہن میں بہت راسخ ہو گیا. اس کو میں بنیادی طور پر اگر بیان کروں تو وہ کیا ہے، ایک مسلمان کے جو فرائض ہیں اس کے 3 لیول ہیں. پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہے تو اسلام پر عمل کرے، خود عمل کرے، چاہے وہ عبادات ہیں، حلال و حرام کے احکام ہیں، جن جن چیزوں پر بھی وہ عمل کر سکتا ہو اور نہیں کرے تو مجرم ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک اسلامی نظام اور حکومت قائم نہ ہو، آپ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے، آپ زانی کو سنسار تو نہیں کر سکتے، لیکن شارٹ آف دیٹ جو کام کر سکتے ہیں وہ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ گویا کہ اپنے مسلمان ہونے کی اپنی نفی کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس دین کو اس نے مانا ہے اسے دوسروں تک پہنچائے، اس کو عام کرے. اس کے لیے عام لفظ تبلیغ ہے، تبلیغ کرے، یا آپ اسے جو بھی کہیں پریچنگ ہے، ٹیچنگ ہے، کنویئنگ دی میسج آف اسلام، یہ بھی ہر شخص کا فرض ہے. اور بحیثیت مجموعی یہ پوری امت کا فرض ہے کہ تمام انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں کہ حضور کو بھیجا گیا تھا پوری دنیا کے لیے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے. الا عاد اخاہم ہودا، الا ثمود اخاہم صالحا، یہ جو ہے الا مدین اخاہم شعیبا، اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اور اس کا ذریعہ کیا کیا گیا کہ حضور نے پہنچا دیا دین تمہیں، اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ تا قیامت تمام انسانوں تک. اور یہ کام اگر امت نہیں کرتی تو وہ اللہ کی مجرم. میرے ایک لفظ کو اچھی طرح غور کر لیں، اگر امت یہ کام نہیں کر رہی تو وہ اللہ کی مجرم ہے. وہ اپنے مقصد وجود، امت اسی لیے بنایا گیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے کہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر کہ اللہ میں نے پہنچا دیا انہیں، اور تم یہی گواہی دے سکو پوری نوع انسانی. یہ کام اگر نہیں کرتی امت تو مجرم ہے اور مستوجب سزا ہے. اور اس وقت مسلمانوں پر دنیا میں جو ذلت ہے، جو خاری ہے، اس کا اصل سبب ہے ڈیوائن پنشمنٹ، کہ وہ کام وہ نہیں کر رہی. کہیں دنیا میں 1 انچ رقبے پر اسلام کے نظام کو قائم کر کے وہ دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کم اینڈ سی وتھ یور اون آئز دس از اسلام. کہاں ہے؟ کہیں پورا اسلام پوری دنیا میں کہیں نہیں. یہ دوسرا لیول ہے. فرسٹ لیول یہ کہ آپ انڈیویجول کہیں بھی ہیں، آپ کو خود اسلام پر عمل کرنا ہے. دوسرا لیول ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے. یہاں تک فرمایا حضور نے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے، اور مائی بہاف، جو بھی کوئی پہنچاتا ہے اور مائی بہاف، اس لیے کہ میں بھیجا گیا ہوں رسول بنا کر پوری دنیا کے لیے. تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ہیز ڈوئنگ اٹ آن مائی بہاف. بلغوا عنی ولو آیتن، چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ لیکن پہنچاؤ. اور امت کے اوپر بحثیت مجموعی جو ہے وہ ذمہ داری پوری دنیا تک پہنچانا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جو زیادہ اہلیت والے ہیں ان کا جواب دہی زیادہ سخت ہو جائے گی، جو کم صلاحیت والے ہیں ان کی ذمہ داری کم ہوگی، لیکن یہ کہ کوئی شخص بھی مسلمان اس سے بری نہیں ہو سکتا. تیسری بات کیا ہے، تیسرا لیول، ہمارا یہ دین جو ہے اسلام، یہ صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. اس کو فرق سمجھیے. مذہب جو ہے وہ ایک محدود سی شے کا نام ہوتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں کہ دے گو ٹو میک مذہب. نمبر ایک کوئی عقائد ہو, کوئی بھی آپ کے بلیفس ہیں, ایک خدا کو مانتے, سو کو مانتے, نہیں مانتے, کسی کو نہیں مانتے. نمبر دو کچھ ریچولس ہوتے ہیں, موڈس آف ورشپ, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ کرنا ہے. تیسرے کچھ سوشل کسٹمز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرے گی, عقیقہ ہوگا, شادی ہوگی تو کیا ہوگا, ایجاب و قبول ہوگا, کوئی فوت ہوگا تو کیا ہوگا, اسے دفنائیں گے, دہلائیں گے, دفنائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, جلائیں گے تو نہیں. یہ تین چیزیں ہیں جو چیزیں بنتی ہیں مذہب. آج کی دنیا کا یہ کانسیپٹ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے. آپ یہ خدا کو مانے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں مانے تب بھی ٹھیک ہے, سو کو مانے تب بھی ٹھیک ہے, آپ بتوں کو پوجے تب بھی آپ کو حق ہے, ایک انسین گاڈ کو پوجے آپ کو حق ہے, آپ کوئی سانپ کی پرستش کریں, کوئی پیپل کے درخت کی کریں, کوئی پتھروں کی مورتیوں کریں, یہ ہے مذہب. دین کیا ہے, سسٹم آف لائف, نظام زندگی. یہ نظام زندگی بھی پھر اگین اٹ کمپرائز آف تھری, دی پولیٹیکل سسٹم, دی اکنامک سسٹم اینڈ دی سوشل سسٹم. دین بنتا ہے چھ چیزوں سے, یہ پانچ اور ایک چھ, عقائد, بلیفس, مور دا ورشپ, عبادات, نمبر تین سوشل کسٹم, نمبر چار سوشل سسٹم, اکنامک سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم. تو اسلام دین ہے. آج دنیا میں اسلام بطور مذہب تو بہت ہے اور بڑھ رہا ہے, مانتے ہیں آج بھی, ہر شخص مانتا ہے. دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ از اسلام. لیکن ریلیجن مذہب, آپ کو معلوم ہے 30-30 لاکھ آدمی حج کرتے ہیں, اور 30-30 لاکھ آدمی جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں پہنچے ہوتے ہیں وہاں عمرے کے لیے. اب کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں, ہمارے یہاں آپ نے شاید سنا ہو تارو قادری صاحب ہیں, انہوں نے 25,000 بوتل کفین کا ایک شہر اعتکاف آباد کر دیا, 25,000. یہ صورت ہے تو مذہب کو بڑھ رہا ہے. دین کہیں اس دین کو نافذ کرنا, دین کو قائم کرنا, اٹ ریکوائرز اے ریولیوشنری اسٹرگل. کیونکہ نظام کو بدلنے میں ظاہر بات ہے کہ صرف پریچنگ کبھی کام نہیں کرتی, پریچنگ سے مذہب پھیل جائے گا, نظام نہیں بدلے گا. یہ وجہ کیا ہے, ود ایوری سسٹم دیر آر پریولیج کلاسز. ایسے وہ زمین ہمارے یہاں جاگیردار ہیں, بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خوب اچھی طرح معلوم ہے جاگیردار کسے کہتے ہیں, زمیندار کون ہوتا, تو وہ جاگیردار ہیں, ان کے مفادات ہیں, پریولیجز ہیں, ان کو جو بھی مقام حاصل ہے معاشرے کے اندر, بڑے بڑے زمینداروں کو اپنی جیلیں بنائی ہوتی ہیں, اپنا ان کے ساری رعیت ان کی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ غلام ہوتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ نظام جو ہے بدلنا وہ تو ممکن نہیں ہے بحث پریچنگ سے, اور حضور کو آپ نے بھیجا تھا, اللہ نے بھیجا تھا نظام بدلنے کے لیے. ہی واز اے پریچر نو ڈاؤٹ, اے ٹیچر نو ڈاؤٹ, اے پیوریفائر آف سولز نو ڈاؤٹ, بٹ ہی واز آلسو اے ریولیوشنری ہو براٹ اباؤٹ دی موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن آف دی ہیومن ہسٹری, ٹوٹل ریولیوشن. آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولیوشن نے صرف پولیٹیکل سسٹم بدلا, نتھنگ ایلس, وہی عقائد رہے, وہی مذہب رہا, وہی معاشرہ رہا, سب کچھ بدلا. بولشویک ریولیوشن میں اکنامک سسٹم بدلا, نتھنگ ایلس. یہ ریولیوشن ایک ہے حکومت کا, ایوری تھنگ مسٹ چینج, پرسنز, عقائد بدل گئے, خیالات بدل گئے, عبادات بدل گئے, دن کے نقشے رات کے نقشے بدل گئے, معاشرہ بدل گیا, نظام سیاسی بدل گیا, معاشی نظام علیحدہ ہو گیا, ایک نئی تہذیب, نیا نظام, نیا تمدن, نیا سسٹم آف لائف. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو اسٹرگل تھی وہ اسٹرگل تھی ریولیوشنری, جس میں سینکڑوں صحابہ کو جانے دینی پڑے, انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا, صرف پریچنگ سے کبھی انقلاب نہیں آیا. آپ کو معلوم ہے پریچنگ میں, میں دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو جو دنیا کی اہم ترین مثالیں ہیں. پریچنگ آف کرسچینٹی کتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے, کہاں کہاں یہ لوگ پہنچے ہیں, ٹمبکٹو کے سیلابوں میں پہنچے ہیں یہ, اور یہ لوگ جو ہیں افریقہ کے جو بھی تاس ہے, چاہے امریکہ کا امیزن کا تاس ہو یا یہاں کا کانگو کا, کہاں نہیں پہنچے. سوچیے ہمارے یہاں پاکستان میں جیکب آباد جیسی وہ گرمی کی شدت وہاں مشن آئی, لیکن ان کے پیش نظر کوئی نظام ڈالنا نہیں تھا, صرف عقیدہ بدلنا تھا اللہ اللہ خیر سلو. اسی طرح اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تحریک جو ہے وہ تبلیغی جماعت, جس قدر موومنٹ اس کے تحت ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انسانی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نفرت پوری دنیا میں ساؤتھ امریکہ پہنچے ہوئے, ہر جگہ پہنچے ہوئے, اور 30-30 لاکھ آدمیوں کا ان کا اجتماع ہوتا ہے. ٹونگی جو ہے ڈھاکہ, ڈھاکہ کے قریب ہے, ہمارے یہاں کوئی 15-20 لاکھ کے قریب اجتماع ہونے لگا تھا, تو انہوں نے 200 میں تقسیم کر دیا کہ ایک دفعہ اجتماع پورے پاکستان میں کرنا ممکن نہیں ہے, تو 200 میں ہو رہا. تو اس میں سمجھئے کہ تبلیغ تو اس قدر ہے, نظام کہاں ہے؟ جہاں 30 لاکھ آدمی جمع ہو جاتا ہے اجتماع میں, بنگلہ دیش میں اسلامی نظام ہے, جہاں پاکستان میں ہو جاتے ہیں تو کیا اسلامی نظام ہے؟ نظام یہ ہے اصل میں وہ فکر جو مجھے اس کی بیسس پہ ملی ہے اقبال سے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز کی, اور دین ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ, پہلی بات تو یہ تھی. اور اس کے بعد مولانا مودودی کا فکر آیا ہے, کیونکہ اس کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ میرے ذہن پہ جو اثر ہوا جس کو میں نے قبول کیا. ایٹ دی ایج آف 19 ایئرز میں ابھی یوں سمجھئے کہ میڈیکل کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھا کہ میں نے یہ سارا لٹریچر مولانا مودودی کا پڑھ لیا, اینڈ آئی ایکسیپٹڈ اٹ کانشیسلی, اس کے پورے کے پورے فیس ویلیو, اور میری زندگی کو اسی نے شیپ کیا. بہرحال یہ میری زندگی کا سیکنڈ فیس. اس کے بعد اصل میں مجھے میں جب میڈیکل سے فارغ ہو کر آ گیا اپنے ایکچوئل لائف کے اندر, تو پھر میں جماعت اسلامی کنکن بن گیا, لیکن وہاں آ کر مجھے کچھ محسوس ہوا کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے جو تجزیہ کیا کہ کیا وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ میرا موقف یہ بنا کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی, اس سے غلطی ہو گئی ہے, وہ پولیٹیکل فیلڈ کے اندر آ کر انتخابی مارکے میں آ کر وہ جو ہے ایک سیاسی جماعت بن گئی. جب مولانا مودودی نے مطالبہ کیا تھا نظام اسلام کا, اس وقت تک وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے, انہوں نے الیکشن لڑائی نہیں کرنا, یہاں تک کہ 46 کا الیکشن دن تھا, ڈیسائسو تھا, اس میں بھی ووٹ تک نہیں دیا, ان کی رائے تھی کہ ووٹ بھی نہیں دی, لہذا اس وقت سب نے سب ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے. لیکن جب آپ آ گئے پولیٹیکل فیلڈ میں, تب ظاہر بات ہے تو آپ کمپیٹیٹرز ہیں, بعض دوسری جماعتیں جو ہیں آپ کا ان کا مقابلہ ہے, لہذا اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن پر جو ہے چینج ہوئی ہے. میں اس سے غیر مطمئن ہوا, اس پر پھر میں نے اپنا ایک اختلاف لکھا. اس کی وجہ کیا ہوئی, 1955 میں سالانہ اجتماع تھا جماعت اسلامی کا کراچی میں, تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے نوٹس دیے تھے کہ ہمیں پالیسی پر گفتگو کرنی, ان میں سے ایک میرا بھی نوٹس تھا. مولانا مودودی مرحوم کا اس وقت خیال تھا کہ ایک تحریک چلانی ہے وہ دستور کے لیے, ایک زبردست تحریک کے اسلامی دستور پھر بنے. اگر انہوں نے سوچا کہ اس وقت یہ پالیسی کا پینڈوراس باکس کھول دیا گیا یہاں, تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے بہت پریشان ہو جائیں گے. تو وہ جو ہمیں چاہیے اس وقت سولیڈیریٹی اور ایکشن کے اندر ایک جو ہے اتحاد, وہ شاید ذہنی طور پر نہ ہو. ان کا بھی ایک جائزہ کمیٹی بنا لیتے ہیں, تو وہ سارے ملک کے اندر جا کر لوگوں سے جن کو بھی کوئی اختلاف ہوا ہے جا کر ان سے بات کر لیں گے. شورا کے 4 ممبرس جو برکز شورا کے تھے, ٹھیک ہے, وہ کمیٹی جب آئی منڈگمری میں, میں وہاں تھا, میں نے باپ سے زبانی کچھ گفتگو کی, انہوں نے کہا آپ یہ ہمیں لکھ کر نہیں دے سکتے. میں نے کہا میں نے بالکل لکھاڑ آدمی تو نہیں ہوں, میں البتہ کوشش کرتا ہوں. 15 دن میں میں نے انہیں 250 صفحے کا ایک مقالہ لکھا ہوا دے دیا, وہ آج بھی موجود تھے, اور وہ میں نے لکھا تھا جب آپ کے رکن کی حیثیت سے نکل کر نہیں, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی جماعت سے علیحدہ بھی ہو جاؤں گا, آئی کوڈ نیور امیجن اٹ. لیکن جیسے کہ ایک پارٹی کا ورکر ہے, اسے ایک اختلاف کسی معاملے میں ہو گیا, تو میرے خیال میں یہ تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت اصل میں تھی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت, اور اب وہ بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت, اور یہ راستہ جو ہے صحیح نہیں ہے, اور اس میں الیکشن کے راستے سے کوئی کامیابی ہونی ممکن نہیں ہے. ہمارا گورنر مودودی مرحوم کی اس وقت رائے یہی تھی کہ چنانچہ پھر ایک خاص سیشن ہوا ماچی گوٹ کا مشہور ہے, وہاں مولانا نے اپنی زندگی کی طویل ترین تقریر کی 6 گھنٹے, اور اس میں میرے معاملے میں تو وہاں گڑبڑ بھی ہوئی کہ میں نے وہاں 3 گھنٹے میں بھی وہاں اسٹیج پر رہا ہے, 24 سال کی عمر میں ہی میں نے وہ لکھا تھا اپنا مضمون, جو اب بھی موجود ہے کتابی شکل میں, بعد میں شائع کیا, میں 10 سال بعد 1956 کا لکھا ہوا 1966 میں شائع کیا ہے, جبکہ میں خود پھر اپنی ایک علیحدہ تحریک, کیونکہ انڈیپینڈنٹ تحریک شروع کرنے کے ارادے سے مٹگمری سے منتقل ہوا ہوں لاہور دوبارہ. بہرحال یہ ایک میرا فیز ہے, تو میں نے اس کا بھی آپ کے سامنے پورا پس منظر رکھ دیا ہے. جہاں تک وہ مین فکر تھا مولانا مودودی, اس سے مجھے ایک شوشہ برابر بھی اختلاف نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا تھا کہ پریکٹیکل غلطی ہو گئی, فکر صحیح ہے, اور جو اس کے تھاٹ ہے, جو پورا سٹرکچر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہے, ایک شخص کی حیثیت سے, ایک امت کی حیثیت سے, اور پھر یہ کہ اسلام ایک دین ہے تو اس کو قائم کر دینی جد و جہد, اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جان دینی پڑے تو جان دیں, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, مال غنیمت تک اس پر پیش آئی. اس فکر سے کبھی بھی آج تک ایک بال برابر بھی مجھے اختلاف نہیں ہے. ویسے بعض علمی مسائل کے اندر مضم ہو جاتے ہیں, کسی سے قرآن نے ہزار ہا صفات لکھے ہیں, مختلف موضوعات پر لکھا ہے, لیکن اس میں لیکن تھیم جو ہے, جو اس موومنٹ کا تھیم ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایک پہلو تو یہ ہے, اس کے بعد صرف میں اتنا اور عرض کر دوں کہ اس وقت جماعت سے علیحدہ جو لوگ ہوئے ان میں بڑی بڑی فگرس تھیں, مولانا امیر احسن اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن, عبدالجبار قاضی, عبدالرحیم مشرف, شیخ سلطان احمد. اس وقت جو جماعت کی شورا تھی اس کا آدھے سے زیادہ جو ہے جماعت سے علیحدہ ہو گیا تھا اس ایشو پر باجی ووٹ کے بعد. تو میں منتظر رہا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں, بہت 24 برس 25 برس کی عمر میں جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں, تو میں انتظار میں رہا کہ یہ حضرات جماعت پر آئے, کوئی کوشش کریں تو میں ان کے ساتھ اپنا کروں گا, کیونکہ فکر سے تو اختلاف ہمیں نہیں ہے, ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہوا ہے, تو ہم اپنے جو طریقہ کار کو سمجھتے ہیں اسی کے تحت اس فکر کو لے کے پروموٹ کریں آگے بڑھیں. وہ کچھ کوششیں ہوئی ہاف ہارٹیڈ سے, لیکن کوئی کامیابی نہیں تھی. تو پھر یہ کہ میں نے 1965 میں فیصلہ کیا کہ ناؤ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ مائی اون موومنٹ. اپنا جو بھی ہے, مولانا اصلاحی صاحب نے تفسیر لکھ دی, وہ ٹھیک ہے, اللہ کے یہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر لکھی بات میں, لیکن میں میرے پاس کوئی تفسیر نہیں ہے, میں حدیث کا استاد نہیں ہوں. مولانا عبدالغفار حسن صاحب مدینے میں, آپ کا مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد ہیں, میں تو اس تحریک کو ہی دوبارہ ریوائو کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. تو میں آگے آیا تھا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد, میں ڈبلی میں والدین وہاں تھے, پھر میں واپس آیا ہوں آفٹر 11 ایئرس 1965 میں, پھر میں نے شروع کیا. پہلا کام میں نے کیا کیا, قرآن مجید کے حلقے قائم کیے پورے ملک, پورے شہر کے اندر, لاہور میں ہر روز ایک درس جو ہے وہ ہو رہا ہے, کوئی کسی محلے میں, کسی دن ساتوں کے ساتھ دن, اور اتوار کو 2-3 دن یہ درس ہوتے تھے. ان درس سے پھر ایک ہم خیال لوگوں کا, میں نے وہ تھاٹ جو تھا جماعت اسلامی کا, انقلابی فکر اسے میں کہہ رہا ہوں, اسے قرآن کے حوالے سے پیش کیا. لیکن یہ کہ اس کے جو ہم خیال پیدا ہوئے, تو پھر انجمن خدام القرآن قائم کی 1972 میں, کہ جو لوگ بھی میرے اس فکر سے متفق ہیں, اب اس فکر کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو کچھ ریسورسز پول کرنے ہوں گے, تو وہ ایک انجمن بنی, انجمن خدام, وہ جماعت نہیں ہے, وہ انجمن ہے, جیسے سوسائٹیز ہوتی ہیں, سوسائٹی آف دی سرونٹس آف بائبل, یہ بھی دنیا میں بہت پرانی, پہلے ہم نے قائم کی سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن, انجمن خدام القرآن قائم کی. 3 برس کے بعد پھر تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے پھر بنایا ہے, وہ یوں سمجھئے کہ جماعت اسلامی کا فکر, اس پہ جو چند چیزوں کی کمی یا بیشی کے ساتھ اس کو لے کر ہم اس تنظیم اسلامی کے تحت چل رہے ہیں. یہ 1975 کے اندر ہی تنظیم چاہیے. یہ تو میں نے آپ کو اپنے بارے میں, میرے اوپر کن کن چیزوں کا, کن افکار کا, کن خیالات کا, کس کس کا, کس طرح میں حصہ آیا بیان کر دیا. اب ایک بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن میں اسے اپنے تھاٹ کے سٹرکچر میں ایک سیکنڈ چیز کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں, ये सवाल इस वक्त बड़ा पर्टिनेंट है, जैसे आपने ये सवाल किया कि पाकिस्तान के हालात क्या है, और वाकया तो ये है कि क्योंकि आपके सेक्शन का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, तो यकीनन वाकया ये है, ये पहले भी मेरा एहसास था कि पाकिस्तान के दर्द का जितना एहसास उन लोगों को है जो बाहर चले गए हैं, वहां काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो, उतना शायद पाकिस्तान के अंदर वालों को नहीं। लेकिन बहरहाल उससे ऊपर का एक मामला है, पूरी उम्मत जलील खार क्यों है आज, क्यों जलील के कल तक नथी पसंद गुस्ताख ये फरिश्ता हमारी जनाब थी। 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में है, 1/4 और एटलीस्ट 1/5 ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ मुस्लिम्स। व्हाट ए बिग लैंड मास इज अंडर अवर फीट, स्टार्ट फ्रॉम इंडोनेशिया एंड गो टू मॉरिटानिया, आप देखिए कितना सॉलिड मास है, और हर चीज के ये खजाने जो है हमारे कदमों पर है, तेल का 3/4 से ज्यादा जो है मुसलमानों के कदमों पर है। ब्रुनाई से चलिए और चले जाइए आप, पूरा सेंट्रल एशिया भी है, और फिर जो है ये नजला और फुरात की वादी भी है, ये सारे सऊदी अरब है, तेल हमारे पास जखायर हर चीज के, सोने के और प्लेटिनम के सबसे ज्यादा हमारे पास। फिर क्या वजह, ये सवाल कभी आपके जहन में आया कि नहीं, कोई इज्जत हमारी है दुनिया में, डू वी हैव एनी से इन द इंटरनेशनल मामला, कोई हमसे पूछता है तुम्हारी राय क्या है, G7, G9, G13, G15, कोई मुसलमान है इनमें, न 3 में न 13 में, दौलत के अंबार है, लेकिन जिनके पास दौलत के अंबार है उनका मजाक उड़ता है दुनिया के अंदर। सऊदी अरब की कोई रिस्पेक्ट है, उनके हुक्मरानों की कोई इज्जत है, ये जो खलीज के इमारात हैं इनके वबरा की कोई इज्जत दुनिया में है नहीं, क्यों है? नंबर 2, आज दुनिया में तवील अरसे से खून सिर्फ मुसलमान का बह रहा है, whether it is Palestine or it is Kashmir or it was Chechnya or Bosnia or Kosovo or Somalia or Iraq, Afghanistan, Philippines ke andar, Thailand ke andar, kiska khun hai? Why? Ho gaya manind-e aab arza musalman ka lab. Why? मैं अल्लामा इकबाल के शेर के हवाले से एक बात कहा करता हूं, बड़ा प्यारा शेर है, तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात, अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है और तू आदिल है, दुनिया में तो आदिल नहीं इंसाफ है, मजदूर का क्या हाल है और सरमाएदार क्या कर रहा है, तो क्या कादिर नहीं है इसको बदल, क्यों नहीं बदलता, तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदर मजदूर का औकात, अल्लाह मुसलमानों से तुझे नफरत है, हम तो कम से कम तेरे हबीब के नाम लेवा तो है, हम कम से कम तेरे घर का तवाफ तो कर रहे हैं, ये सारा अमेरिका और ये सारा यूरोप, ये सारा चाइना और ये सारा रशिया और ये इंडिया, ये तो काफिर है, मुश्रिक है, तेरे नाम से बेसार, जिसको इकबाल ने कहा सैकड़ों है कि तेरे नाम से बेजार भी है, उनकी इज्जत है, दुनिया के खजानों पर उनका कब्जा है, पॉलिसी उनकी चल रही है, गवर्निंग दी वर्ल्ड, ये मुसलमान जलील खार है, इसका जवाब मैं एक दे चुका हूं आपको, वो काम हमने नहीं किया जो बहस के थे उम्मत हमारे जिम्मे था कि हम इस्लाम के अलबरदार बनकर दुनिया के सामने पेश होते और मिसाल पेश करते, कम एंड सी दिस इज इस्लाम, तुमने क्या क्या इस्लाम के बारे में जो लोगों के अंदर गलत प्रोपेगेंडा किया है क्या किया है, आओ देखो देखो ये इस्लाम है, यहां क्या है, कौन सी नेमत नहीं है, ये काम हम न करने की वजह से अल्लाह के मुजरिम हैं, और चूंकि हम जब कुरान पढ़ते हैं और अपनी سابقہ امت کی بھی تاریخ دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے چار دفعہ قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی. دو دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے. چھٹے رکوع کی پہلی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا, تمہیں میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. پھر پندرہ رکوع میں دوبارہ یہی آیت ایگزیکٹلی ریپیٹ ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کیوں عذاب آئے, اسیرینز کے ہاتھوں کیوں پٹوائے گئے, نبوکڈنظر کے ہاتھوں لاکھوں کیوں قتل ہوئے, ان کا خانہ کعبہ جو تھا فرسٹ ٹیمپل بلڈ بائی سولومن حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد وہ کیوں گرایا, اس کے بعد دوبارہ بنایا تو پھر کیوں گرایا, 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ہے, اس کی صرف ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں یہ یہودی جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور جو ہے سر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں بائبل پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر. کبھی دیکھے ہوگی آپ نے اسی میں, دیٹ از دی اونلی ریمننٹ آف دیئر ہیکل, ہیکل اس میں باری ٹو دیم اٹ از لائک کعبہ ٹو اس. گرا پڑا ان کے اوپر کیوں آیا, ان کے ہاتھوں ابھی پچھلی صدی میں 6 million آف دیم مسیکرڈ, گیسز سے ہوا, کس سے ہوا, چیمبر سے ہوا, کیا ہوا. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ افسانہ ہے, افسانہ تو نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا افسانہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, تعداد میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں ہوا؟ دیکھیے کفار کا حساب قیامت میں ہے, یہاں نہیں ہے. مسلمان کا حساب یہاں ہے. علامہ اقبال کا شعر بہت بہت اہم ہے کہ قدرت فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. انفراد انڈیویجولس کین بی پارڈنڈ, دیکھا جائے گا وہاں حساب ہو جائے گا. کل ہم آتی ہے یوم القیامت فردا, آخری حساب تو وہاں جا رہا ہے, کم نے دینا ہے نا. اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو اپیئر دیئر ان دی ڈیوائن کورٹ آف دی لاسٹ ڈے فار دیٹ ججمنٹ ان انڈیویجول کیپیسٹی. کوئی باپ ساتھ ہوگا نہ بیٹا ساتھ ہوگا. کل ہم آتی ہے یوم القیامت فردا, لیکن دنیا میں ملت کی حیثیت سے عذاب آتا ہے, جیسے سابقہ امت پر آیا, عذابوں پر عذاب, عذابوں پر عذاب, عذابوں پر عذاب, ڈیو ٹو دیئر مس ڈیڈس ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. وہی آج حال ہمارا ہے. اور یہ بات رہے گی, بلکہ اللہ کا غضب اور عذاب اور بڑھے گا. آئی ایم سوری, میں شاید ایک صاحب نے میری تقریر سن کر ایک دفعہ لندن میں کہا تھا یو سیم ٹو بی اے پروفٹ آف ڈوم. میں کیا کروں, مجھے جو کچھ قرآن سے معلوم ہوا, احادیث سے معلوم ہوا, ظاہر بات ہے عذاب تو آیا ہے ہم پر اور زیادہ سخت عذاب آنے والا ہے. Unless we can create a model Islamic state in the world to show to the world people at large come and see this is Islam. یہ ایک سیکنڈ ٹرینڈ کہہ لیجیے ان مائی تھاٹ اسٹرینڈ کہہ لیجیے, یہ بھی اس کی ایک جو ہے کیا کہیں گے اسے لڑی. تھرڈ, پاکستان واز کریٹڈ فار دس پرپز. ویسے تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یورپین کولونیلزم آ گیا, جیسے یہاں تھا سارا پوری دنیا میں, اور پھر پوری دنیا نے آزادی حاصل کی ہے. کرسچن نے بھی کی ہے, یہاں کے کرسچن نے کی آزادی کے حاصل کی, ہندوؤں نے بھی کی ہے, سب نے کی ہے, مسلمانوں نے بھی کی. ایک تو یہ ورلڈ وائڈ فینومینن کا حصہ ہے, لیکن اس حصے میں باقی ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ جو سٹرگل ہوئی ہے وہ کسی مقامی نیشنلزم کی بنیاد پر ہوئی ہے. انڈونیشیا ملیشیا آزاد ہوا ملے نیشنلزم کے نعرے پر, ترکی کو مصطفیٰ کمال اتاترک نے بچایا ہے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر, جمال عبد الناصر نے اٹھا کر پھینکا ہے انگریز کو میڈیٹرینین میں عرب نیشنلزم کی بنیاد پر. نو ویئر ان دی ورلڈ اسلام واز انووکڈ ایکسپٹ فار دی موومنٹ فار پاکستان, کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور 1930 میں جو خطبہ دیا تھا علامہ اقبال نے الہ آباد میں, اس خطبے کا ایسنس یہی تھا. انہوں نے دو باتیں کہی تھیں, ایک تو کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اٹ واز ناٹ اے پروپوزل, اٹ واز اے پروفیسی, ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ دس از دی ڈیسٹنی, ڈیسٹنی تقدیر مبرم ہے, ہوگی. اچھا وہ پورا ہوا 17 سال بعد, 1930 سے 47 سال بعد پاکستان وجود میں آیا. دوسری بات انہوں نے کیا کہی تھی, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب امپیریلزم کے زمانے میں, یہ نوٹ کیے ورڈ, دس از ہز ورڈز وچ ہی یوز, عرب امپیریلزم. مطلب کیا ہے؟ ایک اسلام وہ ہے جو ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے, حضور کا دور, پھر ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اسلام وہ جو بنو امیہ کا اسلام ہے, ہم تو بادشاہ تھے, بنو عباس بادشاہ, شہنشاہیت, محل, بغداد کے محل بھی وہی نقشہ پیش کرتا ہے دنیا میں بادشاہوں کے اور محلات کا ہوتا. کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے وہ ان کے ہاں جمع ہوتا تھا حرم میں سینکڑوں کلی سے, اور پینے کی اور رقص رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہوتی. دس واز عرب امپیریلزم. اب ظاہر بات ہے کہ دنیا دیکھتی ہے اسلام کو تو اس آئینے میں سے دیکھتی ہے, تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں عرب امپیریلزم کے دور میں, انہیں ہٹا کر اصل اسلام کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کریں. اسی کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام میں, دنیا میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی نمونہ, اس کے لیے لائٹ ہاؤس دنیا کے لیے پیدا. یہ تھا جس کے لیے پاکستان کی تحریک چلی ہے. اینڈ پلیز نوٹ اٹ, یہ صرف اس لیے قائم ہوا ہے کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم ہندو کے غلام ہو جائیں. ظاہر بات ہے تعداد میں ہم سے 3 گنا 4 گنا, دولت میں ہم سے بہت آگے, تعلیم میں ہم سے بہت آگے, صنعت و حرفت میں ہم سے بہت آگے, تجارت پر سارا ان کا قبضہ. یہ آپ کو معلوم ہے, وی ور نو میچ ٹو دی ہندوز. پھر غور کیجیے, کانگریس جیسی جماعت جو آج آزادی کے 62 سال بعد بھی موجود ہے, اور ہم دوبارہ جو ہے اس کی بڑی شان کے ساتھ حکومت بن گئی. کہا مسلم لیگ بیچاری کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی, پاکستان بنتے ہی ختم. اب تو نام ہے, بانٹتے چلے جاؤ, یہ قائد اعظم لیگ ہے, یہ فلاں لیگ ہے, یہ کنونشن لیگ ہے, یہ کاؤنسل لیگ ہے, یہ عوامی لیگ ہے, یہ تو نام ایک ہے. گاندھی جیسا لیڈر, عوامی لیڈر جو پیدل چل کا گاؤں سے گاؤں جاتا, رات کو بھی چل رہا ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے. اس کی ایک پکچر میں نے دیکھی تھی جو کہ ایک آتھر جو ہے, ایک امریکن ایک فرینچ نے, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, پاکستان کے وجود میں آنے کی تاریخ اس نے پوری مرتب کی تصویر میں. جب یہ فسادات ہوئے نواکھری کے اندر پر, ہندوؤں کا قتل عام ہوا ہے, پہلے بہار میں ہوا, مسلمانوں کا قتل عام ہوا, اس وقت گاندھی کو درجنی پیٹ میں اٹھا, جب اس کا بدلہ لیا بنگالیوں نے نواکھری کے اندر, اب گاندھی وہاں گیا امن کے لیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے, ایک ہاتھ میں لاٹھی, ایک ہاتھ میں لالٹین, رات میں جا رہا ہے گاؤں سے دوسرے گاؤں. If they listen not your call, if they answer not your call, یہ نیچے لکھا ہوا تھا, if they answer not your call, walk alone, walk alone. تو گاندھی بہت بڑا خوش ہے. ایک دفعہ اس نے کہا ہے کہ ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے اور ہندوستان میں بائی کاٹ ہو گئے. مل بند ہو رہے تھے مانچیسٹر کے مل, کپڑے وہاں سے آتے تھے, اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا نہیں پہنتے. یہاں کوئی صاحب شاید تھے جن کا تعلق ہے وہاں سے, الہ آباد سے. کل تعلق کسی صاحب کا ذکر ہوا تھا جن کا تعلق الہ آباد سے, آج سب دیں گے یہاں آپ کا ہے. अलाहाबाद में बाकायदा चौक के अंदर आग जलाई गई है, उसमें लाकर नेहरू फैमिली के जो सूट थे जो पेरिस के चले हुए और लंदन के खुला के जलाए गए, बर्न बॉल फायर गांधी का हुकूमत, बदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। उसने निशान बना लिया चरखा, खुद भी बैठा हुआ ताक रहा है और पूरी कौम जो है चरखा काट रही है और खद्दर बुन रही है वो पहन रही है। और जिसका जिसके सूट आते थे पेरिस से, जवाहरलाल नेहरू जिसके सूट पेरिस से सिल कराते थे, इस फैमिली का आकर्षण न हो। मोतीलाल नेहरू के यहां दूसरी कार जो हिंदुस्तान में आई थी मोतीलाल की थी, पहली वायसराय के लिए आई थी, दूसरी कार मोतीलाल की थी। और जब ये इंदिरा गांधी पैदा हुई है पोती, उसने खुशी में पूरे इलाहाबाद को, ये मैं आपकी तारीख बयान कर रहा हूं, पूरे इलाहाबाद को दावत दी थी और तीन कैंप लेना, ये हिंदू कैंप है या हिंदू खा रहा पकड़ा, हिंदू पका रहे हिंदू खा रहे, ये मुसलमान है जो मुसलमान है आए खाए, या मुसलमान पका रहे मुसलमान खा रहे, ये एक यूरोपियन कैंप है। और उनका हाल ये हुआ खतर फैली बहरहाल, वो बहुत बड़ी तहरीक थी। फिर मुसलमानों के पास बड़े स्ट्रांग अनासिर थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, जिनमें सबसे बड़ा जो है जमीयतुल माहिर थी मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो बाहुली आदमी थे, ये वाज अ वेरी बिग लीडर, वेरी बिग आलिम, नो डाउट ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, नो डाउट। अब ये एक इख्तिलाफ है, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं उनकी शख्सियत का मोहतरिम, लेकिन यह है कि मैं उनकी राय से मेरी इत्तेफाक नहीं है। मेरे नजदीक जो है मौकिफ जो है मुस्लिम लीग का सही था और कांग्रेस और जमीयतुल माहिर का सही नहीं था, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन जब मुझे कंपेयर करना होगा तो जाहिर बात है, मैं देखिए नोट कर दीजिए कि मैं कभी ना कायद आजम को कहता हूँ रहमतुल्लाह अलैह, ना कहता हूँ अब उसको इकबाल को, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे उस मानी में जिस मानी में हमारे उलमा और औलिया अल्लाह और सूफिया होते, लेकिन हुसैन मदनी को मैं कहता हूँ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा आलिम था जिसने दर्स दिया है हदीस का मस्जिद नबवी के अंदर, और वो मुखालिफ सरहद के अंदर बादशाह खान खान अब्दुल गफार खान खुदाई खिदमतगार मुखालिफ, पंजाब में अहरार बहुत बड़ी कुवत मुखालिफ, बलोचिस्तान में जो बलोची गांधी थे खान क्या नाम था उनका, नहीं गफार खान तो पिशावर के थे, वो तो सरहदी गांधी थे, ये और थे जिनका बेटा आप भी है वो नहीं 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 जो जिंदा भी है वो खैर छोड़िए, वो वहां अब्दुल समद खान अचकजई अब भी वहां पर लीडर है, वो बेटा है अब्दुल समद, वो बलोची गांधी का लगा। इतनी ताकतों की मुखालफत के बावजूद और खुद ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू कीप इंडिया ए वन पीस, 1932 की जो थर्ड थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रेमज़े मैकडॉनल्ड वजीर आलम था, उसने कहा है बड़े अफसोस के साथ, ए पोएट हैज डिस्ट्रॉयड अवर ड्रीम्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया, एंड हू वाज दैट पोएट, इकबाल, एक शायर ने हमारे जो ख्वाब थे जो हमने देखे हुए थे यूनाइटेड, हमने बनाया यूनाइटेड इंडिया ना, इससे पहले तो इंडिया यूनाइटेड नहीं था, when we came there it was all divided India, where was the united India, we made them into one country one peace. Aur waqia ye hai ke angrezon ki hukumat jo hai hindustan mein jo rahi hai wo benevolent qisam ki thi, jo development work unhone kiye hai wo babri baat hai, jis tarah ka rail ka nizam bichhaya hai, jis tarah ka hamare yahan khas tarah se punjab sindh ke andar nehru ka nizam jaal bichhaya hai, balajis banaya hai, और कोयटा में रेलगाड़ी पहुंचा दी थी जो दुनिया की जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट समझ जाता था उस वक्त, अब तो चाइना ने सुना है उससे भी आगे ले गया है, लेकिन ये सारा काम उसने किया। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि ए पोएट हैज डिस्ट्रॉयड अवर ड्रीम्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया, तो वो तो चाहते थे, माउंट बैटन गांधी का चेला था और जो उस वक्त का वजीर आजम था एटली, वो कायदे आजम से नफरत करता था, उसकी किताब अब तो मौजूद है, नफरत करता था माउंट बैटन, नफरत करता था गांधी का चेहरा था, यहां तक कि मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि जब बिल आखिर फैसला हुआ है इंडिया के डिवीजन का, तो नेहरू और पटेल ने कहा है माउंट बैटन से, यह बात हम बापू से जाकर नहीं कह सकते, we cannot say this to Gandhi. Bapuji se humne, tum hi jao, tum hi kaho. Mountbatten ne ja ke razi kiya Gandhi ko ki koi aur hal is waqt nahi hai. Lekin ye ke anqareeb Pakistan, Hindustan jo hai, Pakistan khatam ho jayega. Ye aise banega to sahi, rahega nahi. Aur hum cripple kar denge. Haan, zahir baat hai, Gurdaspur ka ilaqa kaat kar कश्मीर का प्रॉब्लम खड़ा किया, किसने किया? अंग्रेज ने किया। हम ये सब कुछ चेंज कर देंगे जिस तरह की तकसीम हुई है। लिहाजा इस वक्त मान ले, उस वक्त बनवाया है माउंटबेटन ने, और ये लिखा किसने है? लिखा है अबुल कलाम आजाद ने, उनकी जो किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें लिखा नेहरू और पटेल बोथ सेड टू माउंटबेटन वी कैन नॉट गो एंड से, क्योंकि गांधी ने चंद दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान से मेरी लाश पर बन सकता है। पाकिस्तान बना क्यों? बना सिर्फ इसलिए कि हमने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ऐसा ना करके हम अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदू के गुलाम बन जाए, हमें अलहदा बोलते हैं, उसमें हम तेरे दीन का बोलबाला करें। अल्लाह ने वो दे दिया और 27वीं शब रमजान की नाजिल हुआ है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, तय ये था कि इंडिया जो है 14 अगस्त को आजाद होगा और 15 को पाकिस्तान का ऐलान होगा। हिंदू पंडितों ने कहा कि ये 14 की तारीख मनहूस है, लिहाजा कांग्रेस ने कहा कि नहीं, पहले तुम पाकिस्तान का ऐलान कर दो 14 को, फिर हमें 15 को दे दो। और वो 14 तारीख जो थी वो लैलतुल कद्र थी, शबे जुमा लैलतुल कद्र, रमजान मुबारक 27वीं तारीख पाकिस्तान। ये मैंने आपके सामने इस पाकिस्तान का पसमंजर रख दिया। मेरी इस पर 3-4 किताबें हैं, एक मैंने सन 67-68 में लिखी थी इस्लाम और पाकिस्तान, फिर मैंने लिखी है सन 85 में इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसके बाद फिर मेरी एक और जो है किताब छपी है कुछ 4 साल पहले, जिसमें मैंने ये सारी तफसील बयान की है, अल्लामा इकबाल कायद आजम और नजरिया पाकिस्तान। ये मैंने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर के अंदर, बहुत बड़ा हॉल है वहां तकरीर की। लेकिन हुआ क्या है, अब मैं इसमें क्यों हुआ उसमें नहीं जाना चाहता, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, जाहिर बात है कोई ना कोई हुआ, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, कुछ लोगों की गलतियां तो हैं ना। लेकिन ये कि मैं इसको छोड़कर जो आउटकम है नहीं हो सका वो इस्लाम दुनिया में हम नाफिज नहीं कर सकते, वो इस्लाम कहां है भाई? जो पाकिस्तान में इस्लाम है वो दुनिया में भी है। क्या मस्जिदें खत्म हो गई वहां? क्या वहां से आज फ्लाइट्स नहीं जाती है पाकिस्तान से? अगर ये हो रहा तो क्या मस्जिदें बन गई है ना, बाकी और क्या? वो इस्लाम का निजाम कहां है? वो खिलाफत राष्ट्र का निजाम कहा है जो तुमने कहा था कि हम एक लाइट हाउस बनाएंगे पूरी नौ इंसानी के लिए? वेयर इज दैट? इस हवाले से वी हैव फेल्ड बैडली। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये एक अलग इशू है, तल्ख इशू है। उसमें खामखा हो सकता है कि कुछ लोगों की जो अकीदतें हैं और मोहब्बतें हैं और हसासियत जिन शख्सियतों के बारे में होती है उन्हें खामखा मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट समथिंग हैज बीन रॉन्ग समवेयर। आखिर कोई तो है जिसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इसको फिर मैं छोड़ रहा हूं, वी कैन लीव इट टू द फ्यूचर हिस्टोरियन। लेकिन ये कि भारत हुआ ये है कि वो इस्लाम नहीं आया, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स रैशनैलिटी। व्हाई पाकिस्तान? नो आंसर। हिस्टोरिकली ये एक नया मुल्क था, इस नाम से कोई दुनिया की तारीख में मुठ नहीं रहा। ज्योग्राफिकली इट्स द मोस्ट अननेचुरल कंट्री। डू वी हैव एनी नेचुरल बॉर्डर विद इंडिया? मैदान, पंजाब के मैदान, ईस्ट पंजाब के मैदान साथ, इधर का खेत उधर का खेत, पता नहीं चल सकता एक मुल्क खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गया। नो प्रोटेक्शन, कोई कोई वहां पर कोई हिमालय पहाड़ नहीं खड़ा हुआ जो हमें हिंदुस्तान से ज्यादा पड़ता हो, कुछ समंदर नहीं है, अब इंडोनेशिया की जजीरे है लेकिन ये बीच में समंदर है ना। हमने मुल्क बनाया था मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान दरमियान में हॉस्टाइल टेरिटरी, 1000 miles लॉन्ग हॉस्टाइल टेरिटरी, जिसकी एनमिटी के साथ हमारा वजूद हुआ है। फ्रॉम डे वन। इस हवाले से जाहिर बात है कि एक जो है एक चीज का जवास स्पेशले या जिसे रेजवान दी अर्थ कहते हैं, ये फ्रेंच का है लफ्ज, डी एट्रे हम पढ़ते हैं रेजवान डी एट्रे, लेकिन वो फ्रेंच में उसका सही तलफ्फुज है रेजवान डेथ। वो है किसी चीज की वजह जवास, वो कहां है। और इसको मैं मजहबी एतबार से, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कुरान, मजहबी एतबार से क्या है, देखिए तीन आयतें मैं आपको सामने पढ़ रहा हूं। सूरह तौबा की आयत, अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी एक खास किस्म का ध्यान बयान किया है। सूरह तौबा की आयत है 75, 76, 77। وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلو بھی اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کو تالے لگا دیا، بتولو پیٹ موڑ لی، تم مورے دون اعراض کیا ہم سے، اب بھول گئے کہ ہم سے کیا وعدے کیے تھے۔ اس کی سزا کیا دی گئی؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا۔ اور یہ نفاق وہ شے ہے جو فرمایا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
اپنی چہرے پر
اس طرف کر دو،
یہ سزا جو ہے اس کی جو سزا آخرت میں ملتی ہے وہ تو سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو سنا دی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں، کفار نیچے۔ دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ اب یہ نوٹ کیجئے، نفاق باہمی، ہم ایک قوم تھے، اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکے، بلوچ قومیت، نیشنلزم، پختون نیشنلزم، پختون خواہ، سرائے کی نیشنلزم، وہ زیادہ سر نہیں اٹھایا اس نے احمدی، پھر مہاجرین کی ایک علیحدہ نیشنلزم بنی نیشنلٹی، اگرچہ الطاف صاحب نے بعد میں اسے مہاجر کا رس کاٹ دیا، لیکن ابھی ایک تو مہاجر قومی گھومٹ اب بھی ہے، لیکن یہ بنیاد تو وہی ہے جو مہاجر آئے تھے انہی کی ہے۔ سندھ نیشنل، سندھو دیش کی تحریک، یہ تو 1983 میں بن چکا ہوتا سندھو دیش، جب ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران وہاں پر آرمی ایکشن ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، وہ تو اندرا گاندھی چوک گئے، اس کے پاس گئے تھے سندھی نیشنلسٹ والے کہ ہماری مدد کرو، انہوں نے کہا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ بڑا پاکستان کا اتنا فرجائل ملک ہے کہ ہماری لائف لائن جو ہے وہ گزر رہی ہے خیر پور سکھر کا جو علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں سافٹ بیلی آف پاکستان، سافٹ انڈر بیلی آف پاکستان، ہماری جو رگے جاں ہے ریلوے لائن، مین روڈ، ذرا سا ادھر سے پش ہو کاٹ دے پاکستان از دو ویئر۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے ٹینک چلے ہیں اگر تو نہ تو وہ تو تیل پیتے ہیں، کھاتے تو نہیں، کہاں سے چلیں گے، کھڑے رہ جائیں، لیکن اللہ نے بچایا، مہلت دیا، مہلت واقعی 71 کے اندر بھی پاکستان ختم تھا، اٹس اے فیکٹ، آفٹر دی فال آف ڈھاکہ ہمارا جو حال کیا تھا، ہمارا مورال پاتال میں، انڈیا کا مورال آسمان پر، فتح، اتنی بڑی فتح۔ اندرا گاندھی نے کہا ہم نے دو قومی نظریہ خرید بنگال کے اندر غرق کر دیا، और ये भी कहा वी हैव एवेंज अवर थाउजेंड ईयर्स डिफीट, हजार साल जो हम पर शिकस्त रही है मुसलमानों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जो धौंस जवाई है यहां आज हमने बदला ले लिया। ये वापस त्रासी में होने वाले थे। तो सूरत हाल ये है कि अब वो नेशनलिटीज हैं, उसके अलावा मजहबी फसादात अब बट चल गए, तकसीम जो एक और तो नहीं रहे, मुस्लिम के जनरत रहे शिया सुन्नी देवबंदी बरेली एक हो गए थे, सब एक थे। लेकिन यहां क्या हुआ, वो तो पाकिस्तान की तहरीक थी। बहरहाल पहली बात मुनाफिकत जो दुनिया में जाहिर हुई वो निफाक के बाहर। नंबर दो, अखलाक का दीवाना निकल गया। हुजूर ने बताया कि मुनाफिक की तीन किस्में हैं, तीन सिफात हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, वादा करता है तो खिलाफ नहीं करता है, और अगर कहीं अमीन बनाया जाए तो गबन करता है, ख्याल करता है। इज़ा हद्दसा कज़िबा वैज़ा वादा अखलफा वैज़ा तो मेरा खाना। तीनों औसाफ आज हमारे बुलबुल के अंदर, ये यूं समझिए कि हमारे नेशनल कैरेक्टर का जुज़ बन चुका है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा है इल्ला माशाअल्लाह। अब इस वक्त गायब बात है कि बहुत बड़ा ओपोजिशन लीडर है नवाज शरीफ, लेकिन ये कि कितना झूठ बोलता रहा कि हमारा कोई वायदा वही कोई वायदा नहीं था, उसके बाद वो वायदा निकला है। सच ए बिग लीडर टेलिंग अ लाई, और अब वो जो माफीनामा है कोर्ट में पेश कर दिया गया तो चीख रहे हैं कि क्यों पेश किया गया। वादा खिलाफ सदर हमारा वो है जो कहता है वादे को पूरे करने पर जरूरी होते, ये कोई कुरान और हदीस है, तुम तो हदीस और कुरान को ही बदल दोगे भाई, तो वादा तो दूर की बात। और फिर गबन जो हमारे हुए, हमारे बेड़ा जो वर्क हुआ है जिस बड़े पैमाने के ऊपर रिश्वतें चली है और किकबैक्स दिए गए हैं और वो कमीशन खाए गए हैं और बाहर से आने वाली जो रकम है वो सब इधर उधर कर दी गई है और वो सब जाकर वापस जमा हो गई है वही अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर, दीवारा निकल चुका अखलाक का दीवारा। तो गुड गवर्नेंस कहां से आ जाएगी जब तक सदाकत ना हो, वादे का इफा ना हो, और जब तक ये कि आदमी में अमानतदारी ना हो कैसे गुड गवर्नेंस आ जाए। और तीसरी बात ये कि हमारा दस्तूर मुनाफिकत का परिंदा है, अमर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पूरा इस्लाम है, करारदादे मकासिद भी है कि अल्लाह हाकिम है हमारा, वी डोंट क्लेम सॉवरेंटी फॉर अवर सेल्व, वी बिलीव इन द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। हमारे पास जो इख्तियार है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है और ये इस्तेमाल होगा किताब और सुन्नत के, कुरान और सुन्नत के अंदर अंदर। इस्लाम तो है, इस्लाम और नाम किस चीज का है, लेकिन अमलन नहीं, अमलन कुछ भी नहीं। ये है मेरे नजदीक पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल का जो बदतरीन जो सामने नक्शा सामने आ रहा है। एक खतरा यह है कि शायद अब अल्लाह ताला का अजाब, एक अजाब तो आ गया था सन 71 में, मुल्क दो लख्त हुआ, बदतरीन शिकस्त, 93,000 कैदी हमारा गया है उस हिंदू के हाथ में कि जिस पर हमने कहीं 800 बरस कहीं 600 बरस हुकूमत की है। 93,000 आउट ऑफ देम 53 वर मिलिट्री और बाकी जो थे 40 वो थे सिविलियंस। 93,000 POWs, ये सारी शिकस्त हमारी। अब क्या होगा, आइदर बल्कनाइजेशन या ये कि शायद खत्म हो जाए, या ये है कि हिंदुस्तान का काबे मोहम्मद बनकर रह जाए बस, जस्ट लाइक नेपाल मल्टीप्लाइड बाई 10 बस। ये मेरे फिक्र का तीसरा हिस्सा था, क्योंकि मायूसी वाली बात है इसमें, इसलिए मैंने शुरू यहां से बात नहीं की। शुरू यहां से करता तो आप जो है उसका तासुर ज्यादा गहरा ले लेते। अब इस सूरत हाल ये कि मैं आखिर में सारा तजिया करके कहता हूं कि अल्लाह की कुदरत से बड़ी नहीं, अब भी कोई सूरत हाल ऐसी तब्दील हो जाए। मैं तो आपको एक खास बात बता रहा हूं, अगर नेहरू एक मौके पर चुप रहता पाकिस्तान कभी वजूद ہے کسی کو آپ میں سے اندازہ اس کا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے 1946 میں آیا تھا کیبنٹ مشن پلان، برٹش گورنمنٹ کے تین بڑے سیکرٹریز جو ہیں وہ آئے تھے، انہوں نے ایک پلان دیا تھا، وہ ماسٹر مائنڈ اس پلان کا تھا ابوال کلام آزاد، کہ انڈیا آزاد ہوگا ایز ون کنٹری بٹ دی پروونسز ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو تھری بلاکس اے بی سی، اے ویسٹرن بلاک، بی سینٹرل، سی ایسٹرن، ایسٹرن میں بنگال آسام وہ پورے آتے تھے، تقسیم نہیں تھی اس میں، اور ویسٹ میں پورا پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، کشمیر، باقی سینٹرل انڈیا، ہندو ڈیموکریٹک۔ البتہ یہ کہ 10 سال کے بعد ہر بلاک کو ایک حق حاصل ہوگا کہ اگر وہ سیسیڈ کرنا چاہے، اس سے علیحدہ ہونا چاہے تو علیحدہ ہو سکتا، قائد اعظم ایکسیپٹڈ اٹ۔ اس وقت بڑی جو ہے بڑا شور مچایا ہندو پریس جو تھا خاص طور پر کانگریس کا، بس ختم ہو گیا پاکستان کا مطالبہ، گون، کیا ہوا، بڑا لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بس۔ لیکن یہ کہ یہ میرے نزدیک قائد اعظم کی بہترین موو تھی، انگریز اصل میں طے کر چکا تھا اس ملک سے جانا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کی حیثیت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہی کڈنٹ ہولڈ آل دیز آؤٹ لائن ایریاز، لیکن انہوں نے طے کیا تھا 48 میں جانا، یہ 47 ہی میں چلے گئے۔ زیادہ قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ اگر میں نے زیادہ پاؤں رگڑے اپنے، اف آئی ڈریگ مائی فیٹ ٹو مچ، تو انگریز کیا کرے گا، یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور ٹو کانگریس اینڈ اٹ ول کوئٹ۔ اس سے بہتر ہے کہ 10 سال کے بعد تو پاکستان بننے کا امکان ہو رہا ہے، یہ 10 سال کے بعد ہی صحیح، یہ دو بلاکس جو ہے علیحدہ، یہ علیحدہ ہو سکتے۔ اس وقت کانگریس کا صدر تھا نہرو، اس سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ 10 سال کے بعد علیحدہ ہونے دیں گے، انہوں نے کہا نہیں جی، ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا۔ قائد اعظم نے فوراً ریورس کر لیا، اف دس از دی انٹینشن دین وی ڈونٹ ایکسپٹ، اینڈ ناؤ نو بلیم کڈ بی گیون ٹو قائد اعظم، آل دی بلیم واز ٹیکن بائی جواہر لال، اور یہ لکھا ہے ابوال کلام نے، انڈیا مینز فریڈم۔ اور خاص بات یہ کیا تھی، ابوال کلام ہی صدر تھے اس سے پہلے، اور اس دفعہ بھی انہیں کو بنانا چاہتی تھی کانگریس، لیکن قائد اعظم نے اتنا ڈی مورلائز کر دیا تھا انہیں، انہیں کہہ دیا تھا شو بوائے، شو بوائے، شو بوائے، ابوال کلام تو شو بوائے ہے، کانگریس نے یہ پال رکھا ہے دکھاوے کے لیے کہ ہمارے ساتھ مسلمان بھی ہیں، حالانکہ مسلمانوں تو سارا جو ہے نمائندگی کا مسلم بھی کو ہے، تو ابوال کلام نے شو بوائے، تو اس سے وہ اتنے ڈسہارٹڈ تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا، میں اب پریزیڈنٹ رہنے کو تیار نہیں۔ اگر جواہر لال پریزیڈنٹ نہ ہوتا اس وقت، اس کی بات کی وہ اہمیت نہ ہوتی۔ بڑے افسوس سے لکھا ہے ابوال کلام نے کہ جواہر صاحب کی اس بات نے سارا بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال اب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ ہمیں بڑے بڑے نیرو پیسیجز سے، عقبہ جس کو قرآن میں کہتا ہے فلقتحب العقبہ، وہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا، تو بڑی بڑی گھاٹیاں آئی ہیں، 71 کی گھاٹی تھی، 83 کی گھاٹی تھی، ایک تو یہ کہ پہلے پاکستان بنتے ہی بڑی گھاٹی تھی، اور کانگریس کو تو یقین تھا کہ پاکستان چند مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گا، انہیں حساب کتاب ہی نہیں آتا، تجارت کرنی انہیں نہیں آتی، یہ تو سب ہمارے بچے سے سارا ملک چل رہا تھا، یہ کہاں چلیں گے۔ لیکن یہ کہ وہ تو، اور آپ کو معلوم پیسہ نہیں تھا، ہمارے فنڈز روک لیے تھے کانگریس نے، ہمارے حصے کے ہتھیار روک لیے تھے، یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے حکم دیا تھا کمانڈر ان چیف انگریز کو کہ کشمیر میں زر اندازی کرو، اس نے انکار کر دیا، فوج بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھا، اور تنخواہ کے لیے تو آدم جی، سیٹ آدم جی نے پھر آ کر بلینک چیک دیا ہے قائد اعظم کو، جو چاہے آپ لکھ لیں اس کے اوپر، تب ورنہ سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے کراچی میں دینے کو تنخواہ نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے پورا بندوبست کر لیا تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں سے گزرا، پھر 71 سے گزرا، پھر 83 سے گزرا، اب جس وقت پر بات آ گئی ہے تو مایوسی کے اندھیارے بہت گہرے ہیں۔ ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دی لاسٹ اسٹرینتھ آف مائی تھاٹ یا مائی سوچ یا فکر۔ اور وہ ہے ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے امت مسلمہ, پھر خاص ود اے اسپاٹ لائٹ آن پاکستان, پوری دنیا کا معاملہ سوتا ہے. انٹرنیشنل لیول پر, گلوبل سطح پر کون سے ٹرینڈ ہوتے ہیں؟ یہ جو تاریخ نئی شروع ہوئی آفٹر دی ڈیمائز آف یو ایس ایس آر, سول سپریم پاور ارتھ امریکہ ہو گیا, اس کے بعد سے امریکہ تھنک ٹینکس کتنے بھی تھے, ان کے ہزاروں لوگ تھے جو ان کاموں میں لگے رہتے, ریسرچ ہے, سجیشنز ہے. نمبر ایک, 21st century میں اس پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, ہاؤ کین امریکہ ریمین دی سول سپریم پاور آن ارتھ ڈیورنگ دی 21st century, اس پر غور و فکر. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے وسائل چاہیے, اس کے لیے انہوں نے سوچا سب سے بڑا جو حلوہ پکا ہوا ہے وہ امت مسلمہ ہے, جہاں پہ وسائل بہت اور بڑی فریجائل حکومتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, لہذا اس پر حملہ کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ایک نمبر دو, امریکہ کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے زائنزم, اور یہ زائنزم کے اس کے دو حصے ہیں, جیوش زائنزم اور کرسچن زائنزم. کرسچن جنہیں عام طور پر نیو کونز کہا جاتا ہے, دی نیو کنزرویٹو, ایک عیسائیوں کا ایک خاص طبقہ ہے جو ابھرا ہے, یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں, اور ان کا ایک 4-point ایجنڈا کامن ہے, یہ نوٹ کر لیجیے باتیں. نمبر ایک, آرمگیڈون, ایک بہت بڑی جنگ دنیا میں ہو رہی ہے. یہ نام آپ لوگوں نے کافی سنا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ معلوم کیا ہے یہ؟ یہ اصطلاح ہے بائبل کی جو آخری کتاب ہے مکاشفات یوحنا, یہ کتاب ہے ریولیشنز آف سینٹ جان, اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی, اور ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے آرمگیڈون, اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بیفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. نمبر دو, اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل, وہ معلوم ہے کہ کیا کیا ہے اسرائیل میں, پورا فلسطین, پورا عراق, پورا شام, پورا لبنان, سینائی پیننسولا اور ایجپٹ کا جو بھی ڈیلٹا کا علاقہ ہے, جوشن جسے کہتے ہیں, جو انتہائی زرخیز علاقہ ہے ڈیلٹا کا, نائل ڈیلٹا جو کہ تقسیم ہو جاتا ہے, سعودی عرب کا شمالی حصہ انکلوڈنگ مدینہ, اور ترکی کا جنوبی حصہ, یہ دس دی کلیم, دس از اور گریٹر اسرائیل. اس کا نقشہ ان کے کینسٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, بنا رکھا انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر. نمبر تین, دے ہیو ٹو بلڈ دیئر تھرڈ ٹیمپل, جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. ٹیمپل کب بنا ہے یہ؟ تقریباً 950 قبل مسیح میں, بائی حضرت سلیمان. دے کال اٹ کنگ سولومنز ٹیمپل, وی کال اٹ مسجد اقصا. یہ پھر اٹ واز ریز ٹو دی گراؤنڈ ان 587 BC بفور کرائسٹ بائی نیبوکڈنیزر دی کنگ آف بیبیلونیا, جو ان یہودیوں کو لے گیا تھا گرفتار کر کے, اور وہاں وہ رہے ہیں. یہ ان کا آسیری کا دور ہے, پھر وہ واپس آئے ہیں بعد میں, جبکہ ذوالقرنین نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور عراق کی حکومت کو ختم کر کے ان کو اجازت دی, جاؤ واپس, یو کین بلڈ یور ٹیمپل اگین, گو آباد کر لو جا کے یروشلم. تو سیکنڈ ٹیمپل بنا, اس سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا ہے 70 AD میں, 70 عیسوی, ٹائٹس رومن جنرل تھا, اس لیے کہ یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بڑی بغاوت کی تھی, اس کی سزا دی ٹائٹس نے, 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں, ٹیمپل ان پہ گرا دیا, انہیں نکال دیا, نکل جاؤ یہاں سے فلسطین میں, تمہاری کوئی جگہ یہاں نہیں. اٹس واز دی بگننگ آف دس ڈائسپورا, جسے ڈائسپورا کہتے ہیں, क्योंकि उसके बाद ही चले गए थे, यूरोप में चले गए, रूस में चले गए, शिमाली अफ्रीका में चले गए, हिंदुस्तान में आ गए, ईरान में अभी मौजूद हैं, शिमाली अफ्रीका में आ गए, फिलिस्तीन से नाम निशान। जब सन 650 ईस्वी में हजरत उमर के हाथों फतह हुआ यरूशलम, तो जो ईसाइयों ने हैंड ओवर किया है तो शक लगा दी, मगर लड़ाई की है अच्छा हैंड ओवर। ये वाक्य आपके इल्म है या नहीं? ये हमारी तारीख का बहुत अहम वाक्य है। जब मुसलमानों की फतुहात हजरत उमर के दौर में आगे बढ़ रही थी, तो जब यरूशलम में पहुंचे हैं तो फतह नहीं हो रहा था। ऊंची ऊंची फसीलें, मजबूत, अंदर खुद सफिशियंट, पानी भी है, खाना भी है, सब कुछ है, तो बहुत लंबा मुहासरा हो गया। फिर ईसाई उलमा फसील के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों, तुम यहां अगर कयामत तक भी पड़े रहोगे तो ये शहर तुम्हारे हाथों फतह नहीं होगा। इसको फतह होना है कि हाथों, हमारी किताबों में लिखा है एक दरवेश बादशाह के हाथों, तुम्हारे अंदर हमें वो दरवेश बादशाह के आसार नजर नहीं आ रहे। वहां के कमांडर इन चीफ थे उस महाज के, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, अमीन हाज़िही उम्मा रज़ी अल्लाह तआला। उनको फौरन आया कि हो ना हो वो दरवेश बादशाह तो मदीने में बैठा हुआ है। उमर, सो ए रिक्वेस्ट वाज़ सेंट, यू कम ओवर। वो है सफर उनका तारीखी, 700 मील का सफर, कोई गार्ड नहीं, कोई खदम हशम नहीं, एक उमर, एक उनका गुलाम, एक ऊंट, उसी ऊंट पर राशन रास्ते का, तो एक आदमी बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकता। लेकिन एक मंजिल हजरत उमर ऊपर बैठते थे और वो खादिम चलता था आगे, वो लेकर नुकेल, अगली मंजिल में खादिम ऊपर बैठता था और हजरत उमर चलते थे नुकेल। ये तारीख के वाकयात में से हैं जो हमें हमारे, यूं समझिए कि हमारे नूरानी निशानात दुनिया के अंदर जो रहे हैं। वहां जब गए हैं उन फसील किताब में जाकर खड़े हुए, उन्होंने अपनी किताबें खोली, हाँ यही है, यही है दरवेश बादशाह, हमारी किताबों में इसकी लिखी हुई निशानी। तो उन्होंने ट्रीटी करके वायदा खोल दिया, हैंड ओवर कर दिया, लेकिन शर्त लगा दी, आप यहूदियों को यहां आबाद नहीं होने देंगे। हजरत उमर ने सिर्फ ये लीनियंसी की, यहूदी भी यहां आ सकते हैं अपने आकर मकामात मुकद्दसा का ज़ियारत कर ले, लेकिन आबाद नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई जमीन नहीं खरीद सकते, कोई मकान नहीं खरीद सकते। ये 1917 तक रहा है ये वायदा, क्योंकि अब्दुल हमीद सुल्तान जो थे खलीफा, उनसे यहूदियों ने कहा था, उन पर बहुत बड़ा कर्जा, सारा कर्जा आपका अदा कर देते हैं, हमें पैलेस्टाइन में आबाद होने की इजाजत दे दीजिए। उन्होंने कहा कर दिया, नहीं, जो वायदा उमर ने किया था मैं उसे नहीं बदल सकता। बहरहाल अब उन्हें अपना वो थर्ड टेम्पल बनाना है, और उन्हें मालूम है कि जब हम गिराएंगे मस्जिद अक्सा को, बल्कि मैं अभी चौथा मैंने कहा, चार पॉइंट्स एजेंडा, आर्मगेडन, ग्रेटर इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट, और गिराना मस्जिद अक्सा का और कुबतुस सखरा का, ताकि वहां पर थर्ड टेम्पल बने। उसी जगह पर तो है ये, वो तो जब वहां से गिराए जाएंगे तो बनेगा ना उनका थर्ड टेम्पल। नंबर फोर, फिर वो थ्रोन ऑफ डेविड लाकर रखेंगे वहां पर। और यहां इख्तलाफ हो जाता है, ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा जब सेकंड कमिंग पर आएंगे तो उस तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। यहूदियों के नजदीक उनका मसीहा जो आना है, जिसके वो अभी तक मुंतजिर है, जो मसीहा, वो आएगा, वो इस तख्त के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन तख्त लाकर रखना शामिल है। अब इस तख्त की तारीख भी आपको मैं बता दूं, ये एक पत्थर था जिसके ऊपर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई, उसी पर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई, उसी पर फिर उनके जो बादशाह होते रहे बनी इसराइल के, उनकी ताजपोशियां हुई। टाइटस फिर इस पत्थर को जब उसने गिरा दिया यरूशलम, तो ले गया था साथ रोम, रोमन था, रोम से गया वो आयरलैंड, जो बड़ा कैथोलिक कंट्री आपको मालूम है, आयरलैंड से आया स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से आ गया इंग्लैंड में, 14th सेंचुरी क्रिश्चियन ईरा की ये लाया गया है इंग्लैंड में, फिर उसे एक कुर्सी के अंदर बिल्ड किया गया है सीट के तौर पर, ट्रोन बनाया गया और वो अब भी वेस्टमिंस्टर एबे में वो रखा हुआ है। और जो भी अंग्रेज, चाहे वो क्वीन हो या बादशाह हो, उसकी जो ताजपोशी होती है उस कुर्सी पर बैठते होते, दैट इज द थ्रोन ऑफ डेविड। उसमें सीट है सिर्फ उसकी, बाकी तो उन्होंने बना दिया उसकी जो है एक कुर्सी बड़ी शानदार। ये है इनका एजेंडा। इस एजेंडे के तहत जो है, अब आप देखिए कि क्या कुछ किया है अमेरिका ने, अपने ट्विन टावर्स खुद गिराए ताकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार किया जा सके, टू कॉन्कर द इस्लामिक वर्ल्ड नंबर वन, ताकि हमारी जो है 21st सेंचुरी के अंदर जो सोल सुप्रीम पावर और अर्थ की पोजिशन है बरकरार रह सके। लिहाजा हमला अफगानिस्तान पर, हमला इराक पर। अफगानिस्तान पर क्यों? कि वहां इस्लाम ने हल्की सी शक्ल दिखा दी थी तालिबान की शक्ल में। वहां जब उन्होंने कोई इस्लामी सजाएं नाफिज की तो आपको मालूम है कि फिर वहां अमन हो गया 100%। और मुल्ला उमर के एक हुक्म के ऊपर पॉपुलर की काश जीरो हो गई। हाउ कम? यहां से इस्लाम हो ना जाए आशकारा शरे पैगंबर कहीं, अगर कहीं पैगंबर का ही निजाम दुनिया में आ गया सामने तो हमारे निजाम तो खत्म हो जाए। उसका वो बलिया वेट किया उन्होंने, डेसीमेट किया है। जो आपको मालूम है कि जो कौन से डेजी कटर्स, जो ऐसा बॉम्ब है कि जिसमें कोई जानदार चीज बच नहीं सकती, आपके लिए है ये बात, इसलिए कि वो जहां गिरता है आसपास के बड़े इलाके में से ऑक्सीजन को खींच लेता है, हवा में ऑक्सीजन नहीं रहती। अब चाहे आप किसी केव के अंदर है बढ़ जाएंगे, केव के ऊपर से हिट करे ना करे तो बच जाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन खींच कर नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, रहेगी आपके बहरहाल। ये वो काम है जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है और अमेरिका इसको स्पीयर हेड कर रहा है। कहीं इस्लाम यहां दुनिया में दोबारा ना आने पाए। हाँ, मजहब रहे ठीक है, नमाजें पढ़े रोजा रखो, अभी कोई परवाह नहीं, बट नथिंग नोइंग, निजाम हमारा रहेगा, सेक्युलर लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ह्यूमन पॉपुलर सॉवरेंटी, ये रहेगा हमारा जो निजाम है, माशी निजाम, बैंकिंग सूद जुआ ये सब बरकरार रहेगा। हमारी जो तहजीब है बेहयाई, औरत की उरियानियत, खानदान के जो इंस्टीट्यूशन की तबाही, ये रहेगा, इसको आप चेंज ना करें। लेकिन बाकी आप नमाज पढ़े रोजे रखें, अभी क्या खराब है? ये है जिसके तहत इस वक्त पाकिस्तान में जो आखिरी मार्ग का हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं दोबारा अब अपने उस छोड़े हुए वहां से आ गया, इस वक्त की सिचुएशन क्या है। देखिए, जब अमरीका ने तालिबान की हुकूमत को बर्बाद किया तो जहां लोकल तालिबान थे अफगान, वो तो अपने अपने कबीलों में जाके घुस गए। जो उस जिहाद के लिए खुद अमेरिका ही के कहने पर ओसामा इब्ने लादिन हो, चाहे उमर इब्न अब्दुल रहमान हो, उमर अब्दुल रहमान जो कि अमरीका की कैद में है, चाहे अब्दुल्ला आजम थे जो शहीद कर दिए गए, ये सब जो लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया से अरबों को और लीबिया के लोगों को और चेचन्स को और उज़्बेक्स को, कहां कहां से लाए हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फिलिपाइन से, ये जिहाद 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 हो रहा है, यहां इस्लामी हुकूमत आ जाएगी। अब वो बेचारे कहां जाए? उनमें से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान आ गई और हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं जो पाकिस्तान के बराह रास्त जो है वो कानून के ताबे नहीं है, वो ऑटोनॉमस है, उनमें आबादी वहां लोकल, उन्होंने शादियां भी कर ली, सेटल हो। लेकिन अब जब दोबारा शुरू हुआ है अफगानिस्तान में तालिबान ने शुरू की इंसर्जेंसी, अब इन्होंने सोचा ये वहां से जाते थे मदद करते थे, वहीं से जाकर वो नेटो फोर्सेस पर हमला किया, वापस आकर पाकिस्तान में घुस गए। अमरीका ने दबाव डाला पाकिस्तान पर, इन्हें खत्म कर। पाकिस्तान जो है वो असल में अफगानिस्तान को किसी न किसी दर्जे में, एक उम्मीद हमारी हुकूमत की और फौज की ये रही है ان میں جو طالبان ہیں وہ شریف لوگ ہیں اور ہمیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, یہ فیوچر میں ہمارے لیے بڑا ایسٹ بن سکتا ہے. لہذا انہوں نے کیے اقدامات لیکن بدلی سے کیے, زیادہ زور شور سے نہیں کیے. لہذا آپ نے پروگرام ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور, اور تم نہیں کرتے تو ہم آتے ہیں, ہم کرتے ہیں, خود کریں گے. ڈرون حملے کرنے شروع کیے, یا ختم کرو ان کو بالکل, ان کا بیڑا غرق کرو, ان کا نام و نشان مٹا دو. اب اس میں جو ہے جو اب گھمسان کا معاملہ ہوا, وہ سوات اور یہ باجوڑ اور یہ جو ایریاز ہیں اب جو ہے وزیرستان میں, یہ انتہائی درجے کو بات پہنچی ہے. اس کے رد عمل میں وہاں پر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے پاکستان میں جس کے نزدیک پاکستان کی فوج مرسنری ہے امریکہ کی, پاکستان کی حکومت وہ تابع ہے امریکہ کے. لہذا وہ جو ہے اب پاکستان کی فوج, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی سپاہی جو ہے پولیس, ان سب کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور یہ تصادم بڑھتے بڑھتے جو ہے ان کے جیسی انتہائی شکل اختیار کر گیا ہے. اب جو آرمی ایکشن ہو رہا ہے وہ بہت سخت ہے. انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑے ایریا میں یہ تمام انسرجنٹس کو تقریباً ختم کر لیا ہے, لیکن یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن جیسے امریکہ نے ختم کر دیا تو طالبان کو, لیکن طالبان نہیں اپیئر ہو گئے. اور یہ افغانوں کی ہسٹری ہے, تین دفعہ برٹشرز نے فتح کیا افغانستان, بٹ دے کڈنٹ ہولڈ اٹ, کیونکہ شکست تو کھا جاتے تھے. کہاں انگریزوں کی فوج, کہاں بےچارے لوکل ہو. لیکن پھر یہ کہ وہ ڈر نہیں دیتے تھے, وہاں پر گوریلا ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی, بھاگنا پڑتا تھا, پھر معاہدے کرنے پڑتے تھے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی کہ اس پہلو سے انتہائی خطرناک صورت ہو چکی ہے. اور ہمارے ہاں خاص طور پر جو جہادی ایلیمنٹ پیدا ہوا, جو سب سے پہلے جو افغانستان میں جب روس آیا تھا تو اس کے لیے جہاد کا نعرہ بلند ہوا, پھر یہ طالبان جو آئے افغانستان میں حکومت بنی ان کے لیے جہاد کا نعرہ بلند ہوا, اور اس کے لیے کشمیر میں بھی شروع کر دیا پاکستان نے جو ہے دوری جہاد اسی کے زیر اثر. اب وہ جہادی ایلیمنٹ کافی آرگنائزڈ ہے اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہے, لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے. اب کل یہاں اترتے ہی جو خبر میں نے سنی ہے کہ لاہور میں جب بم دھماکہ ہوا ہے, وہاں بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم جو ہیں لاہور میں اس وقت ٹاپ کا عالم ہوئی ہے, وہ شہید ہوئے سرفراز احمد نعیم ہیں. اس سے اندیشہ یہ ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی جو ہے فساد کا بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پر آغاز نہ ہو جائے, اندیشہ ہے. اور اس کو اصل میں کیا چاہتا ہے امریکہ, وہ چاہتے ہیں کوئی وجہ جواز کے ہم پاکستان میں داخل ہو جائیں. جیسے 71 میں اگر اس پاکستان کے اندر فساد پیدا ہوا تو بھارت کو موقع ملے گا کہ ہم تو امن قائم کرنے آئے ہیں, ہم تو خانہ جنگی ہو رہی ہے. یہی وہ موقع چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ دیے جائیں. اس لیے کہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو گرائیں پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ دو, ورنہ جب ہم مسجد گرائیں گے تو پورے عالم اسلام میں آگ لگ جائے گی. اور یہ جو حکومتیں اس وقت ہیں مسلمانوں کی, یہ جو پاکٹ یونینز ہیں امریکہ کی, یہ سب جو ہے اس سیلاب کے اندر تنکوں کی طرح بہ جائیں گے. اور پھر اندیشہ ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ان مسلم فنڈامنٹلس کے ہاتھ پہ لگ جائیں. لہذا پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کے کاٹ, پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا قدم اٹھا رہا ہے اس 4-point ایجنڈے کے اندر. جو تھرڈ پوائنٹ تھا ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ ڈوم آف راک, یہ تو نقشہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ٹی وی میں, بہت بڑا گنبد جو بنا ہوا ہے, وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, مسجد اقصیٰ کا تو چھوٹا گنبد ہے, وہ بڑا گنبد جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر بنا ہوا ہے جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے معراج اس کا ایک زمینی سفر تھا مکے سے یروشلم تک, پھر یہاں سے آسمان کی طرف, وہاں جس چٹان کے اوپر سے وہ سفر شروع ہوا ہے اس چٹان پر بنو امیہ کا جو ایک خلیفہ تھا یا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان, اس نے یہ ڈوم بنوایا تھا. یہ ڈوم اتنا پرانا ہے, 1300-1350 برس پرانا ڈوم, تو اس کو گرائیں گے. یہ ان کے پیش نظر ہے اور اس کے لیے پاکستان کے ایٹمی دانگ توڑ کر دین دے ول پلیس اٹ ایٹ دی سویٹ ول آف بھارت. چاہے تو رکھ لے ون پیس, لیکن اپنی ایک کلائنٹ سٹیٹ کی حیثیت سے, کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت پاکستان کی نہ رہے. یہ ہے ان کے نقشے. ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے, اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے بھی خواہشات سے کچھ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو عربوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہیں جو میں مقام دے رہا ہوں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, جو مشن تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اور 13th century میں وہ ہو گیا جب آخری خلیفہ بغداد کا جو ہے مستعصم باللہ اسے گھسیٹ کر تاتاریوں نے محل سے نکالا ہے اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا ہے قریب پر اور گھوڑے پر. دیٹ واز دی اینڈ آف عرب رول ان دی مسلم ورلڈ. اب کیا ہوگا؟ بہرحال ایک ہے کیا ہوگا, اس میں اپنا تجزیہ بھی ہوتا ہے, انالیسس ہوتا ہے. قرآن اور حدیث اور خاص طور پر احادیث کے اندر جو پیشین گوئیاں ہیں اینڈ ٹائمز کے بارے میں کہ آخری دور جو دنیا کا آئے گا اس میں کیا کیا واقعات بڑے بڑے ہونے والے ہیں, ایک تو اس کے حوالے سے ایک مطالعہ ہے, غور و فکر ہے, بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن میری سوچ کا مرکز کیا ہے کہ جو بھی کچھ ہو مجھے اور آپ کو مرنا ہے, مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے, پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, جواب دہی کرنی ہے. ہاں, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, تمہارا رول کیا رہا دنیا میں, تم نے کیا کیا, تمہاری زندگی میں اور ایک عام کسی غیر مسلم کی زندگی میں کیا فرق تھا؟ بس نماز روزے کا تھا صرف, باقی پرسوٹ ورلڈلی جو گولز ہیں ان کا پرسوٹ وہ ان کا مقصود تھا, وہی تمہارا تھا. واٹ ایلس؟ بہرحال اس پر ہر شخص کو انڈیویجولی غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. بس میں اسی پر میں نے کافی وقت لے لیا ہے. چار بجے
نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد چائے ہے اور پھر تھوڑی دیر ہم بیٹھ جائیں گے سوال و جواب اگر دوستوں نے کرنے ہیں.
انشاءاللہ
نماز ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں.